السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ جیسے کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی فضیلت پڑھ رہے ہیں، اور بعض کتابوں میں یہ باب الگ سے نہیں ہے بلکہ کتاب المناقب یعنی فضائل المناقب کے بیان کے ساتھ ہی ہے، یعنی الگ سے باب نہیں دیا گیا، اور کچھ کتابوں میں اس کو الگ سے نام دیا گیا ہے۔ جیسے کہ الحمدللہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو پیدا کیا ان کے ساتھ کے لیے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی دی، یعنی وہ لوگ جو رسول اکرم کے ساتھی قرار پائے، جن کا ذکر تورات اور انجیل میں بھی موجود تھا یا جن کی تعریف تورات اور انجیل میں بھی بیان کی گئی۔ یعنی صحابہ اکرام کی فضیلت دراصل بتانا مقصود ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا ذکر پہلے سے کیا گیا تھا کہ ایسے یہ اصحاب نبی ہوں گے اور جن کے سینوں میں قرآن ہوگا۔ یہ بھی بات ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم کے صحابہ کے ایمان کو ہی بطور مثال پیش کیا ہے کہ اگر تم کو ایمان لانا ہو تو صحابہ کی طرح ایمان لاؤ۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کی اپنی ایک فضیلت ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور ان سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ بھی ہے۔ اسی بنا پر امام بخاری نے یہ باب باندھا ہے کہ جس میں صحابہ کی فضیلت ظاہر ہو، اور ویسے بھی یہ وہ لوگ تھے جن پر قرآن نازل ہوا، یعنی جن کے سوالات پر، جن کے سوالات کے جوابات میں یا جن کے جو ایکشن تھے اس پر قرآن نازل ہوتا تھا۔ الحمدللہ یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی معیت کے لیے، صحبت کے لیے چنا۔ یہ وہ لوگ تھے جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان کی خدمت کی، ان کے ہر حکم پر لبیک کہا۔ تو ایکچولی صحابہ کے واقعات پڑھنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے یا ہوگا؟ بہت سارے لوگ سوال کر سکتے ہیں کہ ہم کیوں پڑھے صحابہ کا۔ ایک منٹ، کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ کی سیرت پڑھنے کی کیا ضرورت، یا ان کی سٹوری تو ہمیں معلوم ہے۔ تو جو سٹوریز پہلے پڑھی گئی تھی یا جو سٹوریز ہم سنتے آئے ہیں، اس میں بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ بہت زیادہ یعنی کچھ الگ الگ باتیں بھی شامل ہیں صحابہ کے بارے میں، کچھ خود ساختہ قصے لوگوں نے بیان کر دیے ہیں۔ تو یہ جب ہم آتھینٹک احادیث پڑھیں گے اور جس میں صحابہ کی سیرت یا ان کے واقعات پتہ چلیں گے، تو ہمارے پاس ایک آتھینٹک علم یعنی آتھینٹک نالج ہوگی الحمدللہ، اور ہم کانفیڈینس کے ساتھ کسی سے بات کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ ہاں ہم نے یہ حدیث میں پڑھا، اور ایون صحیح بخاری میں ہم نے پڑھا ہے۔ تو یہ سوچ کے ہم پڑھیں کہ ہم کو بھی اپنے ایمان کو صحابہ کے ایمان کے جیسا کرنا ہے، ہم بھی اپنے ایمان کو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے ایمان کے جیسا کریں، تاکہ ہم سے بھی اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ اور اگر آج کے دور میں ہم کو اپنے ایمان کو بڑھانا ہے، اپنے ایمان کو بہتر بنانا ہے، اپنی عبادات کو بہتر سے بہتر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے قریب ہونا ہے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ ہم صحابہ کی سیرت پڑھیں یا صحابہ کے واقعات پڑھیں، جس سے واقعی میں ایمان تازہ ہوتا ہے۔ یعنی آج کے دور میں سب سے بیسٹ اگر کوئی طریقہ ہو سکتا ہے اپنے ایمان کو بڑھانے کا، جیسے کہ کل ہماری ایک جگہ کہیں کلاس چل رہی تھی، نئی ایک سیریز شروع ہوئی ہے دلوں کی بیماریاں اور اس کا علاج، تو اس میں کسی نے وہی کہا کہ آپ کوئی فارمولے بتائیں گے کیا دل کو ٹھیک کرنے کی؟ تو میں نے کہا فارمولے کوئی بھی نہیں ہے، فارمولا صرف وہی ہے سب سے بہتر کہ اللہ کا ذکر، تلاوت قرآن، یہی ایک فارمولا ہے، اس کے علاوہ کوئی فارمولا ہو ہی نہیں سکتا دلوں کو ٹھیک کرنے کا۔ لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سیرت بہتر ہو، ہمارے اعمال بہتر ہوں، ہمارا ایمان بہتر ہو، مضبوط ہو، تو اس کے لیے سب سے بیسٹ وے ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سیرت کو پڑھنا۔ یقین جانیے جب بھی سیرت پڑھی جاتی ہے، دل چاہتے کہ ہم بھی ویسے ہی بن جائیں، دل چاہتے کہ ہمارے اندر بھی ویسا ایمان آ جائے۔ اور سیرت النبی تو بار بار پڑھنے سے ایمان بہت تازہ ہوتا ہے، بلکہ ابھی بھی خواہش یہی ہو رہی ہے کہ دوبارہ سے پھر سیرت شروع کی جائے، تاکہ ہم اپنے آپ کو اسی دور میں محسوس کریں جو رسول اکرم کا دور تھا، ایسے محسوس ہوتے کہ ہم اسی دور میں جی رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ بات کو سامنے رکھ کر پڑھتے جائیے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، اور اپنے اعمال کو بہتر بنانے کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ اور یہاں پر شروعات ابو بکر صدیق سے کی گئی ہے، اور بہت ہی اچھا ہو گیا۔ ابھی یہ محرم کا ہی مہینہ ہے، آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ کچھ لوگ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے خاص کچھ کیا رکھتے ہیں، کچھ نہ کچھ دل میں رکھتے ہیں، ہم نام نہیں لینا چاہیں گے. اور دوسری بات یہ کہ جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں سیرت میں کہ نعوذ باللہ یا استغفر اللہ ابو بکر اور فاطمہ رضی اللہ عنہ میں کچھ ڈسپیوٹ ہوا تھا یا دونوں کی آپس میں ناراضگی چل رہی تھی، ہو ہی نہیں سکتا. دونوں اپنی جگہ نہایت ہی نیک، ایک تو بنت رسول ہیں، یعنی رسول اکرم کی سب سے چہیتی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ، جن کو دنیا سے کوئی رغبت ہی نہیں تھی. تو بھلا کیا وہ جائیداد کے لیے اس میں پڑیں گی، جائیداد کے لیے وہ کسی سے ناراض ہوں گی یا دنیاوی چیزوں کے لیے وہ اس طرح سے کام کریں گی؟ ہو ہی نہیں سکتا. اور دوسری طرف ابو بکر صدیق جن کے لیے صدیق کا لقب رسول اکرم نے دیا تھا، اور ابھی ان کی فضیلت ہم پڑھیں گے احادیث سے، تو کیا ابو بکر صدیق کسی کے ساتھ ناانصافی کر سکتے ہیں؟ بھلا وہ بھی رسول کی بیٹی کے ساتھ، ہو ہی نہیں سکتا. تو دونوں میں کوئی ناراضگی نہیں تھی. سیرت کی کتابوں میں بہت زیادہ ایگزیجریشن سے کام لیا گیا ہے اور بہت زیادہ جھوٹے سچے واقعات بیان کیے گئے ہیں. جو واقعہ فدق کا جو بتایا جاتا ہے، سوری فدق کا جو باغ تھا جس کی بنا پر یہ مسئلہ کھڑا ہوا تھا، تو اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا، نارمل بات چیت ہوئی تھی، اس کے بعد وہ معاملہ حل ہو گیا تھا. بلکہ ایون ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خود گئے تھے فاطمہ رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے، ملنے کے لیے ان سے، اور انہوں نے ان سے ملاقات کی الحمدللہ. تو بہرحال یہاں صحیح احادیث سے ہم کو پتہ چل جائے گا کہ صحابہ کرام، ٹھیک ہے وہ انسان تھے، ان سے بھی ہو سکتا ہے کچھ ہوئی ہوں گی اوپر نیچے بات، لیکن ہم ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ نعوذ باللہ وہ جائیداد کے لیے لڑائی جھگڑے کرتے تھے، ایسا نہیں ہو سکتا. تو الحمدللہ بہت ہی اچھے موقع پر ابوبکر صدیق کی یہاں پر احادیث آ رہی ہیں، جس سے ہم کو سن کر اور بھی ہمارے ایمان اور یقین میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ. حدیث نمبر 3653، آپ لوگ ساتھ میں چیٹ پر کچھ لکھتے جائیے گا اگر کچھ پوچھا گیا تو. اور جیسے میں نے ابھی واقعہ فدق کا ذکر کیا تھا، یہ فدق کے باغ کا ذکر کیا تھا، کوئی بتا سکتا ہے کہ کیا ہے یہ، کیا واقعہ تھا؟ سیرت کسی کو یاد رہی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی یا ابو بکر صدیق کی؟ کہ مجھے یہ پسند ہے کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں رہے، میرا مال آپ پر خرچ ہوتا رہے، اور میں آپ کے ساتھ ہمیشہ رہوں یا آپ کو دیکھتا رہوں، یعنی اس طرح سے کچھ جملہ کہا تھا. تو سبحان اللہ آپ دیکھیں کیسے، یعنی پورا گھرانہ ان کی خدمت میں تھا، اپنا مال اس میں لگا دیا. ایون ان کے والد کہنے لگے کہ یہ سب مال کہاں گیا، اور کس طرح سے ان لوگوں نے ہر طرح سے خدمت کی. ایون مکہ جا کر ان کے بیٹے ہی خبریں لاتے تھے نا، عبداللہ بن ابی بکر، جی ہاں، اسما رضی اللہ عنہ نے کھانا بنا کر دیا کہ اس صورت میں ان کو مار بھی کھانی پڑی ابو جہل کی. اسی لیے ان کو جو لقب ملا تھا ان کی بیٹی کو اسما رضی اللہ عنہ کو ذات النطاقہ ان کا لقب ملا. تو ہر طرح سے پوری فیملی آپ کی خدمت میں لگی ہوئی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے آنر اور سعادت؟ تو ہم کو بھی جب تک ہم ثبوت نہیں دیں گے، ہم اپنی محبت کا ثبوت پیش کرنے کے لیے ہم کو وہ عملی طور پہ کر کے دکھانا ہوگا. اور آج کے دور میں ہم کیا کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے سکتے ہیں، کس طرح سے اپنا سب کچھ رسول اکرم کے لیے قربان کر سکتے ہیں کہ جو آپ کا مشن تھا اس کے لیے ہم ساتھ دیں. آپ دیکھیں نا، دو طرح کی زندگی ہوتی ہے. جیسے کل سورہ نساء کی تفسیر تھی تو اس میں یہی بات آئی تھی کہ قائدون کی بات تھی اور مجاہدون کی بات تھی، کہ گھر بیٹھ رہنے والے اور اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرنے والے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. بلکہ اللہ تعالی نے ان کے لیے کئی درجات بلند کر رکھے ہیں جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے، رحمت ہے اور انعامات کے وعدے ہیں. تو اور دو جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بات کہ اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کے درجات بہت بلند ہیں، اور قائدون جو بیٹھے رہنے والے ہیں وہ درجات ان کے لیے نہیں ہیں. تو ہم بھی دیکھیں کہ ہم کن لوگوں میں شامل ہیں. ہمیشہ اپنی زندگی جب ہم گزاریں تو دو طریقے سے ہم گزار سکتے ہیں. ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں اور ہم خود اپنی ذات پر بھی غور و فکر کر سکتے ہیں کہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. مومنین میں بھی دو قسم کی، دو کیٹیگریز ہوتی ہیں. ایک وہ جو عظیمت کی راہ اختیار کرتے ہیں، جو ایز اے والنٹیئرلی آگے بڑھ کر اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں، جو اپنا بہت کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، جو اپنا ان کا خود کا ذاتی وقت ہوتا ہے وہ اس میں سے بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اور دوسرے رخصتوں کی راہ پر جینے والے، رخصتوں کی سطح پر جینے والے، جو ہمیشہ رخصتیں طلب کرتے ہیں کہ اچھا کیا کریں، نیند نہیں ہوتی ہے، نیند پوری کرنا ہے. کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، بہت زیادہ مشکل ہو رہی ہے، ہم نہیں کر سکتے یہ کام، دین کا کام. اور رخصت نہیں طلب کرتے رہتے ہیں. جو بس صرف جو فرض زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں یا نماز فرائض ادا کر لیتے ہیں ان کو باقی چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ کلن وعد اللہ الحسنہ, کہ ہر دونوں کے لیے اچھا وعدہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو کون سے لوگ محبوب اور پسندیدہ ہیں؟ جو عظیمت کی راہ پر جینے والے ہیں, جو آگے بڑھ چڑھ کر اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کرنے والے لوگ ہیں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہی لوگوں میں سے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی. اور آپ کو معلوم ہوگا جب ہم نے صحیح بخاری میں شروع میں پڑھا تھا کہ سورہ نساء میں جب آتا ہے نا کہ من النبیین والصدیقین والشہدائی والصالحین وحسن اولئک رفیقا, تو اس سے امام قسطلانی نے بہت اچھا نقطہ نکالا تھا. جو لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ غاصبانہ معاملہ کیا گیا ہے, متعصبانہ معاملہ کیا گیا ہے, ایکچولی دیکھا جائے تو خلافت تو علی رضی اللہ عنہ کے لیے تھی لیکن ابو بکر صدیق کو دے دی گئی. تو امام قسطلانی نے اس آیت سے کیا نقطہ نکالا تھا اور کس طرح سے دلیل سے ثابت کیا کہ ابو بکر ہی خلیفہ تھے یا ہوں گے, اور یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تو نبیین کے بعد کس کا ذکر آیا؟ صدیقین کا. تو امام قسطلانی کہتے کہ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ابو بکر خلیفہ بنے تھے, تو بالکل صحیح فیصلہ تھا, ابو بکر کو ہی خلیفہ بننا چاہیے تھا. اس کے بعد کس کا ذکر آتا ہے؟ صدیقین کے بعد والشہداء. اس کے بعد جو تینوں خلیفہ تھے, عمر, عثمان, علی رضی اللہ عنہم اجمعین, تینوں کون تھے؟ دیکھا جائے تو تینوں کو قدرتی موت آئی یا شہید کیے گئے تھے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ شہید کیے گئے تھے. عمر رضی اللہ عنہ کو کس نے شہید کیا تھا؟ ابو لولو. ٹھیک ہے, عثمان رضی اللہ عنہ کو تو کوئی ایک پرسن نہیں تھے, کئی لوگوں نے مل کر حملہ کیا تھا جو کہ آئے تھے. اور علی رضی اللہ عنہ کو ابو ملجم نامی شخص تھا, اس نے شہید کیا تھا. فجر کی نماز پڑھانے کے لیے وہ آ رہے تھے اور جیسے وہ دروازے سے اندر داخل ہوئے مسجد میں, وہ اندر چھپا بیٹھا تھا اندھیرے میں, اور جیسے وہ داخل ہوئے اس نے حملہ کر دیا اور اس کے بعد اسی سے ان کی شہادت ہو گئی. جی, تو یہ تینوں شہید تھے. تو من النبیین والصدیقین والشہداء, یہ تینوں خلیفہ جو تھے وہ شہداء تھے. پھر وہ صالحین کا لقب آتا ہے لفظ. اب اس کے بعد جو بھی آئیں گے تو ٹھیک ہے, کچھ اس میں صالحین ہوں گے اور ہر کوئی صالح نہیں ہو سکتا, لیکن یہ اس کے بعد کا ذکر نہیں کیا گیا. تو بہرحال اسی سے فضیلت پتہ چلتی ہے. تو کیا بات پتہ چلی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کو ایک ممتاز مقام عطا فرمایا, اور رسول اکرم نے اس کی سند بھی فراہم کر دی کہ مسجد نبوی کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں. کیونکہ پہلے مسجد نبوی میں آپ کو معلوم ہوگا, اگر آپ نے اس کی ڈیٹیل پڑھی ہوں گی, تو کئی دروازے کھلتے تھے. تو کہا گیا کہ سارے دروازے بند کر دیے جائیں لیکن ابو بکر صدیق کے لیے دروازہ رکھا جائے. کہا جاتا ہے کہ آج تک مسجد نبوی میں یہ تاریخ جگہ محفوظ رکھی گئی ہے جدھر سے ابو بکر صدیق کا دروازہ تھا. ان کے دو گھر تھے نا, ایک اوالیہ مدینہ میں تھا, یعنی مدینہ سے تھوڑا باہر کی طرف تھا, اور ایک یہیں پر تھا. تو بہرحال یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے. اگلی حدیث دیکھیں, 3655. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم پر فضیلت کا بیان. ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا کہ ہم سے سلیمان نے, اور ان سے یحییٰ بن سعید نے, ان سے نافع نے, اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ہمیں صحابہ رضی اللہ عنہم کے درمیان انتخاب کے لیے کہا جاتا تو سب میں افضل اور بہتر ہم ابو بکر کو قرار دیتے, پھر عمر بن خطاب کو, پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو. سبحان اللہ. اب دیکھیں, صحابہ بھی سمجھ گئے تھے, جو عام صحابہ تھے وہ بھی سمجھ گئے تھے کہ پہلا درجہ کس کو حاصل ہے, دوسرا درجہ کس کو حاصل ہے, تیسرا درجہ کس کو حاصل ہے. اور علی رضی اللہ عنہ تو ہمیشہ کہا کرتے تھے, جب عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تو انہوں نے گواہی دی کہ میں نے ہمیشہ رسول اللہ کو کہتے سنا کہ میں ابو بکر عمر, میں ابو بکر عمر آئے, میں ابو بکر اور عمر گئے. ہمیشہ رسول اکرم نے اپنے ساتھ ان دونوں کا نام لگایا. سبحان اللہ, یہ فضیلت تھی ان کی. تو یہاں پر امام بخاری دراصل یہ بات, یہ حدیث اس لیے لائے ہیں کہ ابو بکر صدیق کی فضیلت بتانے کے لیے, ظاہر کرنے کے لیے کہ اکثر سلف کا یہی قول ہے, اور خلف میں بھی یہی کہا ہے کہ خلفائے اربع کو باہم ایک دوسرے پر فضیلت دینے میں کوئی نس قطعی نہیں. یعنی سب, یعنی چاروں خلفاء اپنی جگہ ایک جیسے اہمیت کے حامل تھے, لیکن ابو بکر صدیق کو ایک الگ فضیلت تھی اس بنا پر کہ وہ ایک تو غار میں ساتھ تھے, ورنہ چاروں برابر ہیں. چاروں کا درجہ بہت بلند ہے الحمدللہ, چاروں افضل ہیں, اور ہمارے دل میں چاروں کے لیے وہی محبت ہے سب کے لیے. کیونکہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, ایک سیکٹ کی مخالفت میں نعوذ باللہ علی رضی اللہ عنہ کو کم درجہ دیتے ہیں، تو نہیں، ہم کو ایسے نہیں کرنا ہے. علی رضی اللہ عنہ تو اہل بیت میں سے ہیں، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں علی سے محبت کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ بھی علی سے محبت کرتے ہیں. تو اس لیے ہم کو کسی کو کم درجہ نہیں دینا ہے. جو بھی کچھ آپس کے ان کے تعلقات ہوئے تھے، بہرحال ہمارے نزدیک تو تمام صحابہ برابر ہیں، یہ چاروں خلفہ بہت زیادہ افضل ہیں اور افضل ترین ہیں. تو لیکن ان کی ترتیب یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کے بعد ایک کو اس طرح سے خلیفہ بنایا. اور عثمان رضی اللہ عنہ کو تو آپ جانتے ہیں کہ دو بیٹیاں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے، یہ اللہ تعالیٰ ہی کا فیصلہ تھا کہ اللہ کے رسول نے اپنی دو بیٹیوں کا نکاح عثمان رضی اللہ عنہ سے کیا، کہ پہلے ایک بیٹی، پھر ان کا انتقال ہو گیا تو دوسری بیٹی کا نکاح کیا. تو بہرحال وہ بھی بہت فضیلت والے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ اگر میں کسی کو دلی دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا، اور یہ ابو سعید نے بھی اس کو روایت کیا ہے. نیچے حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں. اگر میں اپنی امت کے کسی فرد کو اپنا دلی دوست بنا سکتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن وہ میرے دینی بھائی اور میرے دوست ہیں. تو یہ والی حدیث دراصل اس بات کو پیش کر یہ ثبوت دے رہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ قریبی تعلق والے کون تھے؟ ابو بکر صدیق تھے. اور اللہ کے رسول کو بھی ان سے محبت تھی، اور ابو بکر صدیق کو تو بے انتہا محبت تھی، کہ ان کی دلی خواہش تھی کہ وہ ہمیشہ رسول اکرم کے ساتھ رہیں، یا ان کی نظریں ہمیشہ رسول اکرم کے چہرے پر رہیں، یعنی محبت کی بنا پر. اگلی حدیث دیکھیے، 3658. ہم سے قتیبہ نے بیان کیا، ان سے عبد الوہاب نے، ان سے ایوب نے، ایسی حدیث بیان کی. ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم کو حماد بن زید نے خبر دی، انہیں ایوب نے، اور ان سے عبداللہ بن ابی ملائکہ نے بیان کیا کہ کوفہ والوں نے عبداللہ بن زبیر کو دادا کی میراث کے سلسلے میں سوال لکھا، تو آپ نے انہیں جواب دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر اس امت میں میں کسی کو میں اپنا دلی دوست بنا سکتا تو ابو بکر کو بناتا. اور وہی ابو بکر یہ فرماتے تھے کہ دادا باپ کی طرح ہے، یعنی جب میت کا باپ زندہ نہ ہو تو باپ کا حصہ دادا کی طرف لوٹ جائے گا، یعنی باپ کی جگہ دادا وارث ہوگا. تو یہ جو وراثت والی حدیث تھی، یہ بھی ابو بکر صدیق سے مروی تھی کہ دادا باپ کا حصہ پائے گا اگر باپ موجود نہ ہو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ابو بکر، یہاں پر عبداللہ بن زبیر کیا ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق یہ کہا کرتے تھے، یعنی انہوں نے بھی کس سے سنا ہوگا؟ رسول اکرم سے سنا ہوگا، لہٰذا تم یہ بات مانو کہ وراثت میں سے دادا کو بھی حصہ دو. ہم سے حمیدی اور محمد بن عبیداللہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابراہیم بن سعد نے، اور ان سے ان کے والد نے، ان سے محمد بن جبیر بن مطعم نے، اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، تو آپ نے ان سے فرمایا کہ پھر آنا. اس نے کہا اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو، گویا وہ وفات کی طرف اشارہ کر رہی تھی. آپ نے فرمایا اگر تم مجھے نہ پا سکو تو ابو بکر کے پاس چلی جانا. سبحان اللہ، آپ دیکھیں ایسی آج کے دور میں بھی ہوتا ہے کہ ہم اگر اپنے بہاف میں کسی کو بتانا چاہتے کہ ٹھیک ہے اگر آپ ہم سے یہ چیز نہ حاصل کر سکے تو کون ہوگا جو ہماری جگہ اس کا ذمہ دار ہوگا، جو یہ ادا کر سکتا ہے، جس پر ہم کو بہت ٹرسٹ ہوتا ہے، جس پر اعتماد ہوتا ہے، جن سے ہم کو زیادہ محبت ہوتی ہے، ہم انہی کا نام لیتے ہیں نا، جو ہمارے بہت قریبی ہوتے ہیں، دل سے جن کا تعلق ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی اللہ کے رسول کس کو کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے نہ پاؤ تو تم ابو بکر سے مانگ لینا، ان کے پاس چلی جانا. یہ کتنا بڑا ٹرسٹ اور کتنا بڑا اعتماد ہے اصل میں، آپ خود بتائیے کہ ایسا ٹرسٹ اور ایسا اعتماد انسان اسی پر کر سکتا ہے جس پر اس کو یقین ہو کہ ہاں یہ میرے پیچھے یا میری طرف سے یہ کام ضرور کر دے گا. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ جب بیمار ہو جاتے ہیں بہت زیادہ، اب ان کے بچنے کی امید نہیں رہتی، اور بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں، تو کسی نہ کسی خاندان میں ایسے فرد کو، کسی ایسے شخص کو کہہ کر جاتے ہیں جو بہت زیادہ ٹیک کیئر کرنے والا، جن پر اعتماد ہو کہ ہمارے بچوں کا خیال رکھنا. اور اس بنا پر آپ دیکھیں پہلے زمانے میں تو ایسا ہوتا تھا کہ جو دوست ہوتے تھے وہ بھی اتنے زیادہ ٹرسٹ والے ہوتے تھے کہ خاندان والوں نے جتنا خیال نہیں رکھا اتنا دوستوں نے ایک دوسرے کا خیال رکھا، یا کسی کے انتقال ہو گیا تو ان کے بچوں کا خیال رکھا. یعنی یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ایسی ڈالی ہے دلوں میں کہ بعض اوقات آپ جن پر اعتماد کرتے ہیں تو اپنے آپ سے بھی زیادہ ان کے اوپر اعتماد کرتے ہیں. اور یہ بھی ایک دینی محبت ہوتی ہے اصل میں، یہ دین کی وجہ سے محبت ہوتی ہے کہ بعض اوقات اپنے آپ سے زیادہ دوسروں پر اعتماد کرنے کو دل چاہتا ہے. تو کچھ دینی ساتھی ایسے ہوتے ہیں جن پر آپ کو ٹرسٹ ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی اللہ کے رسول ابو بکر صدیق کے بارے میں وہی کہہ رہے ہیں کہ اگر تم مجھے نہ پاؤ تو پھر ابو بکر کے پاس چلی جانا، یعنی آپ کو بالکل یقین تھا کہ آپ کا کیا ہوا وعدہ کون نبھائے گا؟ ابو بکر نبھائیں گے. سبحان اللہ. اور یہ بھی اصل میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ آپ کے بعد جو ذمہ دار ہوں گے وہ ابو بکر صدیق ہوں گے، یعنی آپ خلیفہ ہوں گے. اور ہو سکتا ہے یہ بات آپ کو خفیہ وحی کے ذریعے بتا دی گئی ہو، کیونکہ اسی بنا پر رسول اکرم ہمیشہ اپنے پیچھے نماز پڑھانے کے لیے کس کو کہتے تھے؟ جب آپ بیمار تھے ابو بکر ہی کو کہا کرتے تھے. اور ایک اور بھی جگہ پتہ چلتا ہے، یعنی دوسری حدیث کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، ہم اپنے مالوں کی زکات کس کو دیں، یعنی آپ کے بعد. تو تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابو بکر کو. حالانکہ اس کی سند ضعیف ہے، لیکن ایکچولی یہاں بتانا مقصود ہے، یعنی اس کتاب میں اس کے جو ترجمہ کرنے والے ہیں انہوں نے یہ حدیث لائے ہیں، ضعیف حدیث ہے، لیکن وہ اس کو لائے ہیں کہ زکات دینے کے لیے بھی کس کو کہا گیا، کہ میرے پیچھے ابو بکر کو زکات دینا. تو بہرحال اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابو بکر صدیق کی بہت اہمیت ہے. لیکن خیر بہرحال یہ حدیث تو جو ہم نے اوپر پڑھی، یہ تو بالکل صحیح حدیث ہے کہ ایک عورت آئی اور اس نے کہا تھا کہ میں اگر آپ کو نہ پاؤں تو میں کس سے مانگوں، یعنی جو بھی مجھے لینا ہے. تو پھر آپ نے فرمایا تھا کہ اگر تم مجھے نہ پا سکو تو ابو بکر کے پاس چلی جانا اور وہ ادا کر دیں گے. مطلب ہم سے احمد بن ابی طیب نے بیان کیا، کہا ہم سے اسماعیل بن ابی مجاہد نے بیان کیا، ان سے بیان بن بشیر نے کہا، ان سے وبرہ بن عبد الرحمن نے، ان سے حمام نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عمار رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے رسول اکرم کو اس وقت دیکھا ہے جب آپ کے ساتھ اسلام لانے والے میں صرف 5 غلام، 2 عورتوں اور ابو بکر صدیق کے سوا اور کوئی نہ تھا، یعنی بالکل شروع میں. اور وہ تو بات ہم سبھی جانتے ہیں، بہرحال کہ ابو بکر صدیق سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں تھے ماشاء اللہ، یعنی مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ابو بکر صدیق تھے، خواتین میں خدیجہ رضی اللہ عنہ تھی، بچوں میں علی رضی اللہ عنہ تھے، غلاموں میں زید بن حارثہ تھے. تو جو 5 غلاموں کا یہاں ذکر کیا گیا ہے، وہ بلال رضی اللہ عنہ، زید بن حارثہ، عامر بن فہیرہ، ابو فقیہ اور عبید بن زید حبشی، اور عورتیں خدیجہ، ام ایمن تھی یا سمیہ رضی اللہ عنہ تھی. بہرحال یہ بالکل سابقون الاولون ہے، جب بالکل فرسٹ ٹائم رسول اکرم نے دعوت دی تو ان میں ابو بکر صدیق تھے. اور یہ بھی بات ہم جانتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کے ذریعے سے ہی بعد میں جو 22 صحابہ نے اسلام قبول کیا تھا، وہ ابو بکر صدیق کی کوششوں سے تھا ماشاء اللہ، کیونکہ ان کی جان پہچان بہت زیادہ تھی. تو اس سے ابو بکر صدیق کی فضیلت پتہ چلتی ہے. اگلی حدیث دیکھیے، مجھ سے ہشام بن عمار نے بیان کیا، کہا ہم سے صدقہ بن خالد نے، ان سے زید بن واقد نے، ان سے بسر بن عبید اللہ نے، ان سے عائض اللہ ابو ادریس نے، ان سے حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے، کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ ابو بکر صدیق اپنے کپڑے کا کنارہ پکڑے ہوئے، گھٹنا کھولے ہوئے آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حالت دیکھ کر فرمایا، معلوم ہوتا ہے تمہارے دوست کسی سے لڑ کر آئے ہیں. یعنی ابو بکر صدیق تیز آ رہے تھے کہا جاتا ہے، اور جو ان کا تہبند کا کپڑا تھا وہ تھوڑا اٹھا ہوا تھا ہاتھ میں، یعنی جیسے جب انسان تھوڑا سا بے چین ہوتا ہے یا پریشانی میں ہوتا ہے تو اپنے کپڑوں کو کچھ اس طرح سے کرتا رہتا ہے، تو پتہ چل رہا تھا کہ وہ کچھ پریشانی میں ہے یا کچھ لڑائی کر کے آئے ہیں. تو اللہ کے رسول نے انہیں پہچان لیا کہ تمہارے دوست کسی سے لڑ کر آئے ہیں. پھر ابو بکر صدیق نے حاضر ہو کر سلام کیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے اور عمر کے درمیان کچھ تکرار ہو گئی تھی، اور اس سلسلے میں میں نے جلدی میں ان کو سخت لفظ کہہ دیے، لیکن بعد میں مجھے سخت ندامت ہوئی تو میں نے ان سے معافی چاہی، اب وہ مجھے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اسی لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. آپ نے فرمایا، اے ابو بکر، تمہیں اللہ معاف کرے. 3 مرتبہ آپ نے جملہ فرمایا کہ اے ابو بکر، اللہ تمہیں معاف کرے. عمر رضی اللہ عنہ کو بھی ندامت ہوئی اور ابو بکر کے گھر پہنچے اور پوچھا کہ کیا ابو بکر گھر پر موجود ہیں، معلوم ہوا کہ نہیں، تو آپ بھی نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے بدل گیا اور ابو بکر ڈر گئے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم زیادتی میری ہی طرف سے تھی. 2 مرتبہ یہ جملہ کہا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجا تھا اور تم لوگوں نے مجھ سے کہا تھا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، لیکن ابو بکر نے کہا تھا کہ آپ سچے ہیں اور اپنی جان و مال کے ذریعے انہوں نے میری مدد کی تھی، تو کیا تم لوگ میرے دوست کو ستانا چھوڑتے ہو یا نہیں؟ آپ نے 2 دفعہ یہی فرمایا. آپ کے فرمانے کے بعد پھر ابو بکر کو کسی نے نہیں ستایا. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے. آپ دیکھیں، اس حدیث سے ہمیں کئی باتیں پتہ چلتی ہیں اور بہت سارے ہم کو اس سے سبق سیکھنے کو ملتے ہیں اس حدیث سے. سب سے پہلی بات جو سیکھنے کو ملتی ہے کہ صحابہ کرام میں بھی آپس میں تکرار ہو جاتی تھی، اختلاف رائے ہوتا تھا یا کچھ تکرار ہو جاتی تھی، یا کسی بات پر بحث و مباحثہ ہو جاتا تھا. تو آپس میں تکرار ہونا، بحث و مباحثہ ہونا، یا چھوٹی موٹی بات پر کوئی چھوٹی سی لڑائی ہو جانا، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، ایسا ہو جاتا ہے کیونکہ ہم سب انسان ہیں اور ہر انسان کا مزاج اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ، مختلف بنایا ہے. تو بعض اوقات کسی سے کچھ نہ کچھ کمی بیشی ہو جاتی ہے، کچھ تلخ کلامی ہو جاتی ہے، کچھ سختی ہو جاتی ہے، سختی سے بات کرنا ہو جاتا ہے. کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں یا کرنا چاہیے کہ جو لوگ دیندار ہوتے ہیں ان کی کبھی کسی سے لڑائی ہونا ہی نہیں چاہیے، یا کسی سے تکرار بھی نہیں ہونا چاہیے، سخت کلامی بھی نہیں ہونا چاہیے؟ ایسا ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل. ابو بکر صدیق اور خود عمر، یعنی کہ پہلا پوائنٹ ہم کو یہ سیکھنے کو ملا کہ آپس میں تکرار ہو سکتی ہے. دو بہت ہی دیندار شخص, دو بہت ہی ایسے لوگ جو رسول اکرم کے دائیں بائیں بازو ہیں سمجھے, یعنی ابو بکر اور عمر, جو ہمیشہ رسول اکرم کے ساتھ رہے. عمر رضی اللہ عنہ تو وہ ہے جن کو دیکھ کر شیطان بھاگ جاتا تھا, اپنا راستہ بدل لیتا تھا, اور ابو بکر کی فضیلت ہم ابھی پڑھی رہے ہیں. اور دونوں میں آپس میں تکرار ہوگی. لیکن دیکھیں دونوں, تو پہلا نقطہ یہ پتا چلا کہ انتہائی دینداری کے باوجود بھی, انتہائی تقویٰ ہونے کے باوجود بھی تکرار ہو سکتی ہے, یہ کوئی اس کے خلاف شرع بات نہیں ہے. دوسری بات یہ پتا چلی کہ دونوں کتنے اچھے تھے, دونوں صحابہ, یعنی دونوں میں کتنی عاجزی تھی کہ ابو بکر کو جب ہی ندامت ہوئی انہوں نے معافی مانگ لی, حالانکہ وہ بڑے تھے, لیکن انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں بڑا ہوں تو میں کیوں معافی مانگوں. لیکن آپ دیکھیں اس سے ہم کو بہت سبق ملتا ہے, ہم والدین, ایز اے والدین یا ایز اے بڑی بہن یا ایز اے بڑے خاندان میں جو بھی ہیں, چاہے سسرال میں یا میکے میں, اگر ہم سے غلطی ہوتی ہے تو ہم کو معافی مانگنے میں کوئی حرج مانے نہیں ہونا چاہیے. یعنی ہم یہ نہ سوچے کہ میں تو بہت بڑی ہوں, اب میں کیوں معافی مانگوں, میں تو گھر کی بڑی بہو ہوں, میں تو گھر کی بڑی ہوں, میں تو ماں ہوں, میں کیسے اپنے بچوں سے معافی مانگوں. نہیں, غلطی ہوئی تو کوئی بات نہیں, سوری کہہ لینے سے کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا. یہاں ابوبکر صدیق کی ہم کو جو ان کا طرز عمل ہے اس سے سیکھنے کو ملتا ہے کہ بڑے ہونے کے باوجود بھی معافی مانگ لینے میں کوئی حرج نہیں, اگر غلطی آپ کی ہے تو غلطی ہے تو معافی مانگ لیں. تیسری بات یہ سیکھنے کو ملی کہ عمر رضی اللہ عنہ کہ اس وقت وہ غصے میں تھے اور اس وقت انہوں نے معاف نہیں کیا, اور ایسا ہو جاتا ہے بعض اوقات, لیکن یہی انسان کی, یعنی انسان ہونے کی علامت ہے اور عاجز ہونے کی علامت ہے کہ اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے. دیر سے ہی صحیح, دیر آئے درست آئے. ہم کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ بھی جیسے ابوبکر صدیق وہاں سے نکلے غصے میں جب انہوں نے معاف نہیں کیا, تو اس کے بعد فوراً عمر رضی اللہ عنہ کو احساس ہوا کہ میں نے غلط کام کر دیا, اور وہ گھر پہنچے. جب گھر پر نہ پائے تو رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کے وہاں پر پہنچے ہوں گے ابوبکر بھی. تو عمر رضی اللہ عنہ کے اندر بھی دیکھیے کتنی عاجزی, کہ پہلے تو غلطی کی کہ ٹھیک ہے معاف نہیں کیا, لیکن بعد میں فوراً احساس ہوا اور چلے ان سے معافی مانگنے کے لیے کہ ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہو گئی. اور پھر اس کے بعد جو ہم کو بات سیکھنے کو ملتی ہے ابوبکر صدیق کی نرمی, ابوبکر صدیق کی خیر خواہی, ان کا درگزر کرنا. یعنی ابھی جن کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی تو اب ان کا دل نہیں چاہ رہا کہ رسول اکرم عمر رضی اللہ عنہ کو ڈانٹے یا رسول اکرم عمر سے ناراض ہوں. یعنی آپ سمجھ گئے تھے ابوبکر کے رسول اللہ بہت ناراض ہیں, تھوڑے سے مطلب غضبناک ہو رہے ہیں عمر رضی اللہ عنہ پر. تو جیسے عمر رضی اللہ عنہ آئے اور رسول اکرم کا چہرہ متغیر تھا, تو ابوبکر صدیق کو یہ فکر لاحق ہو گئی کہ اب ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول عمر کو ڈانٹے. تو آپ نے دیکھیں دو بار کہا کہ یا رسول اللہ غلطی میری تھی, یا رسول اللہ غلطی میری تھی. کتنا آپ دیکھیں آپس کا ان کا تعلق, آپ سوچیں ذرا کتنی محبت ہے. آج ہم کو بھی آپس میں ایسی ہی محبت کی ضرورت ہے. آج کیوں ہمارے دل پھٹے ہوئے ہیں, کیوں ہمارے دل ایک دوسرے سے ٹوٹے ہوئے ہیں, کیوں ہم ایک دوسرے سے دور بھاگنا چاہتے ہیں, ہم ساری چیزوں کو بھلائیں. آپ دیکھیں سب کا جو بھی ہم لوگ دین کا کام کرتے ہیں ایز اے ٹیم ورک, جہاں کہیں بھی جس بھی ادارے سے ہمارا جو تعلق ہے, جو ہمارا آپس کا رشتہ ہے, یہ خونی رشتے سے بہت اونچا رشتہ ہے. یہ دین کا رشتہ ہے, یہ اللہ کی خاطر کی گئی محبت ہے. اس میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو درگزر کرنا پڑے گا. اور یہ خیر خواہی الحمدللہ ہم اپنے دینی ساتھیوں ہی میں پاتے ہیں. آپ دیکھیں کتنی بھی بعض وقت کتنی بھی تلخ کلامی ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, لیکن الحمدللہ بعد میں پھر ویسی محبت ہو جاتی ہے, اور پرانی بات تو ہم بھول ہی جاتے ہیں, یاد بھی نہیں رہتی ہم کو. تو یہی دین کا تقاضا ہے, اصل میں یہی تقوی کی علامت ہے. تو متقی وہ نہیں ہوتے ہیں کہ جو ان کا ظاہری حلیہ نظر آتا ہے, متقی یہ لوگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ کہ غلطیاں کرتے ہیں لیکن غلطیوں کا احساس ہو جانے کے بعد معافی مانگنے میں ان کو کوئی جھجک مانے نہیں ہوتی, وہ اپنی غلطیوں کو تسلیم بھی کر لیتے ہیں, اپنی غلطیوں کو مان بھی لیتے ہیں الحمدللہ. تو اس سے پھر سیکھنے کو ملا کہ ابوبکر کی خیر خواہی. آپ دیکھیں کہ ابھی تو عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف شکایت کر دی کہ عمر مجھے معاف نہیں کر رہے, لیکن جیسے ہی دیکھا کہ عمر رضی اللہ عنہ کو ڈانٹ پڑے گی فوراً کہنے لگے کہ یا رسول اللہ غلطی میری تھی. یعنی کتنا آپس کا ان کا تعلق, کتنی خیر خواہی ماشاءاللہ سبحان اللہ. اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق کی فضیلت بیان کی کہ جب سب نے انکار کیا, سب نے جھٹلایا, کسی نے ساتھ نہیں دیا, اس وقت ابوبکر صدیق ایمان لائے تھے, انہوں نے آپ کو سچا مانا, انہوں نے آپ پر ایمان لایا, انہوں نے اپنا مال خرچ کیا. تو یہاں پر فضیلت بتائی گئی ابوبکر صدیق کی کہ اس وقت ابوبکر نے میری مدد کی مال کے ذریعے سے ہر طرح سے, کہ تم لوگ میرے دوست کو ستانا چھوڑتے ہو یا نہیں. یعنی کتنا بڑا جملہ ہے, آپ سوچیں بہت ہی بڑی بات ہے رسول اکرم کی زبانی یہ کہنا کہ میرے دوست کو ستانا چھوڑتے ہو یا نہیں. حالانکہ عمر بھی کم عزیز نہیں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, عمر رضی اللہ عنہ کے لیے تو رسول اکرم نے خاص دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ یہ محبت ہمارے دلوں میں بھی ہو ان شاء اللہ تعالیٰ, ایسی خالص محبت. اور اللہ کی خاطر کی گئی محبت ایسی ہوتی ہے, اس میں انا آڑے نہیں آتی ہے, اس میں کوئی دکھاوا نہیں ہوتا ہے، اس میں کوئی ایگو نہیں ہوتا ہے، بلکہ کیا ہوتا ہے، درگزر کا جذبہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کی خیر خواہی ہوتی ہے۔ اور میں کہتی ہوں نا کہ خیر خواہی ایک ایسی چیز ہے جو ہر ایک کو اپنا گرویدا بنا لیتی ہے، کیونکہ جتنے بھی رسول تھے آپ دیکھیں سب کے سب خیر خواہ تھے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں فلاں اللہ کا باقی ان نفس کا، کہ یا اے نبی کہ آپ اپنی جان کھو دو گے ان کے پیچھے، یعنی اتنی خیر خواہی، اتنی خیر خواہی کہ اللہ تعالیٰ میری قوم کو جہنم سے بچا لے، آگ سے بچ جائے میری قوم۔ اور اس کے لیے ان کے لیے بے چین رہتے تھے، دعائیں کرتے تھے، ان کے لیے مسلسل کام کرتے رہے کہ یہ لوگ آگ سے بچ جائیں۔ تو یہ خیر خواہی بہت زیادہ ضروری ہے آپس میں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور ہم آپس میں ایک دوسرے کے ایسی خیر خواہ بنے۔ اور کتنی چیزیں ہم کو سیکھنے کو مل رہی ہیں، اور کتنی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں الحمدللہ صحابہ سے۔ کوئی ایک کوالٹی ہو تو ہم دیکھیں، اس میں یہاں تو ہزاروں چیزیں چھپی ہوئی ہیں، ہزاروں خوبیاں ہیں، اگر ہم اس میں سے چند بھی اپنا لیں تو ہماری زندگی، یعنی دنیا اور آخرت دونوں بھی سنور جائیں انشاءاللہ۔ جی ہم سے مولا بن اسد نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالعزیز بن مختار نے بیان کیا، کہا ہم سے خالد حزا نے، اور کہا ہم سے ابو عثمان نے، کہا کہ مجھ سے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غزوہ ذات السلاسل کے لیے بھیجا۔ یعنی یہ حدیث 3662 ہے حدیث۔ اس حدیث کا جو ایگزیکٹ مضمون ہے اس سے پہلے ہم تھوڑا سا یہ دیکھ لیں کہ جو عمر بن عاص رضی اللہ عنہ تھے یہ بہت ہی مشہور صحابی تھے، اور میں اکثر کہا کرتی ہوں آپ لوگوں سے، تقریباً ہر کلاس میں ان کا ذکر آتا رہتا ہے۔ تو عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو کیا کہا جاتا تھا، کوئی بتا سکتا ہے؟ مشہور لقب تھا ان کا عمر بن عاص۔ یہ تو ان کا اسلام لانے کے بعد کا ہے، فاتح مصر، مصر کو فتح کیا تھا انہوں نے، بالکل صحیح، یہ بات بھی صحیح ہے، لیکن جو جس وجہ سے وہ مشہور تھے۔ تقریباً میری ہر دو تین کلاس کے بعد عمر بن عاص کا ذکر آیا تو میں ضرور کہتی ہوں یہ بات۔ دیہات العرب کہا جاتا تھا ان کو، یہ کہا جاتا ہے کہ عرب کے جو چار بہت ہی مشہور لوگ تھے، بہت ذہین، بہت زیادہ، جو ایسا کہہ سکتے ہیں کہ جو جن کے اندر رعب اور دبدبا تھا، جن کے اندر حکومت کرنے کی کوالٹیز موجود تھیں، جو پالیسیز کو جانتے تھے، اور اسی بنا پر جب بادشاہوں کے دربار میں جانے کا موقع پیش آتا، یا عرب کے لوگوں کو بادشاہوں کے دربار میں کچھ بات کرنے کے لیے پیش کرنا ہوتا یا جانا ہوتا، تو وہ لوگ ہمیشہ عمر بن عاص کو بھیجتے تھے۔ آپ کو یہ بات بھی یاد رہنا چاہیے کہ نجاشی کے دربار میں جتنے مہاجرین تھے، تو مہاجرین کو واپس لانے کے لیے عرب مکہ کے لوگوں نے انہیں کو بھیجا تھا، عمر بن عاص تھے اور ربیعہ بن عبداللہ ایک اور جو تھے ساتھ میں ان کے۔ تو بات چیت ہمیشہ عمر بن عاص کرتے تھے۔ ان کے اندر کہا جاتا تھا کہ ان کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ سامنے والا ان سے مرعوب ہو جاتا تھا۔ بہت ہی ذہین شخص تھے، دیہات العرب کہا جاتا تھا۔ تو ان چار مشہور لوگوں میں سے یہ ایک تھے۔ تو جیسے ہی انہوں نے اسلام قبول کیا، رسول اکرم کو بہت زیادہ خوشی ہوئی، اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ مکہ والوں نے اپنے جگر گوشوں کو اسلام کی گود میں ڈال دیا ہے۔ جب خالد بن ولید، عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ، اور یہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، یہ تینوں لوگ ایک کے بعد دیگر، ایک کے بعد ایک، صلح حدیبیہ کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا، تو رسول اکرم بہت زیادہ خوش ہوئے تھے۔ آپ کے چہرے کا رنگ کھل گیا تھا، کہا جاتا ہے کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا خوشی سے ان لوگوں کے اسلام قبول کرنے سے، کیونکہ یہ بہت مشہور لوگ تھے۔ تو رسول اکرم نے آتے سے ہی ان کو جو ذمہ داری دے دی کہ اسی وقت غزوہ ذات السلاسل پیش آیا، تو رسول اکرم نے ان کا اسلام قبول کرتے سے کچھ بھی دن نہیں لگا، یعنی زیادہ دن ہوئے بھی نہیں تھے ابھی ان کو اسلام قبول کیے ہوئے، یہ آئے اور غزوہ ذات السلاسل پیش آئے، تو آپ نے آتے ہی ان کو کمانڈر بنا دیا۔ بہت سارے لوگوں کو حیرت بھی ہوئی کہ ابھی تو انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، ابھی بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، ابو بکر صدیق ہیں، عمر ہیں، علی ہیں، عثمان ہیں رضی اللہ عنہم، تو رسول اکرم نے ان کو آتے سے کیوں بنا دیا؟ تو ایکچولی رسول اکرم جانتے تھے کہ ان کے اندر وہ کوالٹیز موجود ہیں، یعنی لیڈرشپ کوالٹیز یا ایک کمانڈر کی کوالٹیز سب موجود تھی ان میں ماشاء اللہ عمر بن عاص میں۔ تو غزوہ ذات السلاسل کا ان کو جب کمانڈر بنا دیا گیا، تو ان کو یہ محسوس ہوا کہ رسول اکرم مجھے بہت چاہتے ہیں، جبکہ ہم سب جانتے کہ صحابہ اکرام، ہر صحابہ سمجھتے تھے کہ رسول اکرم ہم کو ہی زیادہ چاہتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو اب یہ حدیث دیکھیے اس تناظر میں، جب بیک گراؤنڈ ابھی آپ کو الحمدللہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو عمر بن عاص نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غزوہ ذات السلاسل کے لیے بھیجا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا کہ سب سے زیادہ محبت آپ کو کس سے ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہ سے۔ میں نے پوچھا اور مردوں میں، یعنی دوسری بعض احادیث میں پتہ چلتا ہے کہ میں خواتین کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں مردوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو تو آپ نے فرمایا کہ اس کے باپ ابوہا کا لفظ ملتا ہے. ابوہا آپ عربی ٹیکسٹ میں دیکھ سکتے ہیں حدیث کو. تو قال ابوہا ثم من, اس کے بعد پھر کون, تو کہا کہ عمر. اس طرح آپ نے کئی آدمیوں کے نام لیے, عمر پھر عثمان پھر علی, اس طرح سے کہتے گئے آپ. تو عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں نے پوچھنا چھوڑ دیا کیونکہ میں جانتا تھا کہ ابھی لمبی لسٹ ہوگی اور اس کے بعد میرا نام آئے گا, میں نے اس کے آگے پوچھا ہی نہیں. یعنی یہ بھی ان کی عقل مندی کی نشانی ہے. اور یہ غزوہ ذات السلاسل میں ہی انہوں نے وہی آیت کو لے کر یعنی ایک اجتہاد کیا, یعنی ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے اور اسی دوران ان کو قرآن کی آیتیں بھی یاد ہو گئی ماشاء اللہ اتنی جلدی, اور قرآن آیتوں کو سامنے رکھ کر انہوں نے اجتہاد بھی کر لیا تھا کہ اسی جنگ کے موقع پر انہوں نے واپسی کے سفر میں ان کو جنابت کی حالت پیش آ گئی اور انتہائی سردی کا عالم تھا کہا جاتا ہے. تو انہوں نے تیمم کر کے باجماعت لشکر کو نماز بھی پڑھا دی. جب رسول اکرم کے سامنے اس کا ذکر کیا تو آپ مسکرائے اور کہا کہ تم نے نماز ہی پڑھا دی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنابت کی حالت میں تیمم کرنا جائز ہے اگر جان جانے کا خطرہ ہو, سردی انتہا کی ہو اور غسل کرنا اس وقت مشکل ہو, تو اس صورت میں تیمم کیا جا سکتا ہے سفر میں جب آپ ہوں. تو بہرحال یہاں پر یہ وہی عمر بن عاص ہیں. تو جب انہوں نے پوچھا کہ آپ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ آپ کو محبت کس سے ہے, تو پہلے تو رسول اکرم نے عائشہ رضی اللہ عنہ کہا. ہم یہ بارہا حدیث پڑھ چکے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ کی سیرت میں. اس کے بعد رسول اکرم نے فرمایا, انہوں نے پوچھا کہ اس کے بعد کون, تو تب بھی آپ نے ابو بکر کا نام نہیں لیا. اسکالرز یہ بھی بات کہتے کہ تب بھی آپ نے صرف یہ کہا کہ عائشہ کے باپ یعنی ابوہا, انہیں کے باپ, انہیں کے والد. سبحان اللہ, یہ ابو بکر صدیق کی فضیلت ہے. اور پھر یہاں پر عمر رضی اللہ عنہ کی باقی تمام کی بھی ہم کو فضیلت پتہ چلتی ہے. تو یہ صحابہ کرام تھے ماشاءاللہ, جن کے نزدیک یعنی اللہ کے رسول کے نزدیک جن کی اتنی اہمیت تھی, اتنی محبت تھی. اللہ کرے کہ ہم بھی ویسے کام کرنے والے بنے جس کی وجہ سے ہم کو بھی اللہ کے رسول کی صحبت وہاں پر آخرت میں نصیب ہو اور ہم بھی جنت کے مستحق بن سکیں انشاء اللہ. کبھی امیجن کریں, جیسے کسی اسکالر نے کہا تھا نا کہ امیجن کریے کہ آپ جنت میں ہیں اور کبھی ابو بکر صدیق سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں, کبھی عمر رضی اللہ عنہ سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں, کبھی کسی کو دیکھ رہے ہیں, کبھی کسی سے مل رہے ہیں, کتنا اچھا وہ ساتھ ہوگا ماشاء اللہ. ایسے اچھے ساتھی, ایسے اچھے پڑوسی کسی کو میسر آ گئے تو کتنی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. خیر ہم تو نہیں تصور کر سکتے کہ اتنے بڑے درجات ہم کو ملیں گے, لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے امید ضرور کر سکتے ہیں اور دعا بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کا ساتھ نصیب کرے. اور ویسے بھی المرء مع من احب, کہ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا. تو ہم دیکھ لیں کہ ہماری محبتیں کس کے ساتھ ہیں, ہماری دلچسپیاں کن لوگوں کے ساتھ ہیں, کن کی سیرت ہم کو پسند ہے اور کن کی سیرت پر ہم چلنا چاہتے ہیں. تو جن سے محبت ہوگی وہ انہی کے ساتھ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اب آگے دیکھیے, ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا, انہوں نے کہا ہم کو شعیب نے خبر دی. ان سے زہری نے بیان کیا, انہوں نے کہا کہ مجھے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے خبر دی. اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, آپ نے فرمایا ایک چرواہا اپنی بکریاں چرا رہا تھا کہ بھیڑیا آ گیا اور ریوڑ سے ایک بکری اٹھا کر لے جانے لگا. چرواہے نے اس سے بکری چھڑانی چاہی تو بھیڑیا بول پڑا, درندوں والے دن میں اس کی رکھوالی کرنے والا کون ہوگا جس دن میرے سوا اور کوئی چرواہا نہ ہوگا. اسی طرح ایک شخص بیل کو اس پر سوار ہو کر لیے جا رہا تھا. بیل اس کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا کہ میری پیدائش اس کے لیے نہیں ہوئی ہے, میں تو کھیتی باڑی کے کاموں کے لیے پیدا کیا گیا ہوں. وہ شخص بول پڑا سبحان اللہ, یعنی جانور اور انسان کی طرح باتیں کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان واقعات پر ایمان لاتا ہوں اور ابو بکر اور عمر بن خطاب بھی. اب یہاں پر دراصل ایک تو درندوں والے دن سے مراد یہاں پر قیامت کا دن ہے, کہ قیامت کے دن تو کسی کو کسی کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا نا, کسی کو کسی کی خبر نہیں ہوگی. یعنی لوگ اپنے جانور چھوڑ دیں گے, اونٹنیاں کھلی پھر رہی ہوں گی, تو اس وقت وہ درندہ ہوگا. یعنی درندوں والے دن مطلب یعنی جس دن درندے آزاد ہوں گے کہ جو چاہے کریں, یعنی جانوروں کو کھائیں یا جو بھی کچھ کریں. تو یہاں پر ایکچولی جانوروں کے بولنے کا ایک تو بتایا گیا, تو قیامت کے دن ایسا ہوگا. درندوں والے دن سے مراد قیامت کا دن ہے. اور دوسرا وہ جو شخص بیل پر سوار تھا, اور ہم سب جانتے کہ گائے بیل کھیتی باڑی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی, تو وہ شخص اس پر سوار تھا. تو بیل نے خود کہا کہ میں تو اس کام کے لیے پیدا ہی نہیں کیا گیا ہوں, یعنی سواری کے لیے, مجھ سے تو کھیتی باڑی کے کام لینا چاہیے. تو وہ شخص حیران ہوا اور سبحان اللہ کہا کہ یعنی کیا بات ہے کہ جانور بھی بول پڑے ہیں. تو اب یہ واقعہ سنا کر رسول اکرم خود فرما رہے ہیں کہ میں ان پر ایمان لاتا ہوں, ان واقعات پر, ان جانور بھی بولیں گے. اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مشکل کیسے ہو سکتی ہے بھلا, جب وہ انسان کو بولنے کی آزادی دے سکتا ہے، اجازت دے سکتا ہے، تو جانوروں کو کیوں نہیں وہ بولنے لگا سکتا؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے بتایا کہ یہ واقعہ بیان کر کے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں، اور آپ نے اپنے ہی طرف سے ان کے بحاف میں، یعنی ابو بکر اور عمر کے بحاف میں کہہ دیا رضی اللہ عنہ کے، کہ وہ دونوں بھی اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یعنی آپ کو اتنا ٹرسٹ تھا، آپ کو اتنا یقین تھا، آپ کو معلوم تھا کہ جو بات میں کہوں گا وہی ابو بکر اور عمر بھی کریں گے، وہ اس سے آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ تو بہرحال درندوں کے دن سے قیامت کا دن مراد ہے، جبکہ خود گڈریے اپنی بکریوں کی رکھوالی چھوڑ دیں گے اور سب کو صرف اپنے نفس کی فکر لگی ہوگی۔ اور چونکہ ابو بکر اور عمر وہاں موجود نہیں تھے، اس لیے اللہ کے رسول نے ان کا ذکر کیا کہ وہ دونوں کی طرف سے میں ہی کہہ دیتا ہوں کہ وہ دونوں بھی اس پر یقین رکھتے ہیں۔ تو امام بخاری اس حدیث کو یہاں اس لیے لائے ہیں کہ ان سے ان دونوں کی فضیلت نکلتی ہے، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہم کی، کہ آپ نے اپنے بعد ان دونوں کا نام لیا، یعنی آپ کو ان دونوں پر پورا بھروسہ تھا اور آپ جانتے تھے کہ وہ دونوں ایسے ہیں، یعنی عقیدے میں اتنے پختہ ہیں کہ میری بات کو وہ کبھی رد نہیں کر سکتے، جو بھی خبر میں دوں گا وہ ضرور اس کی تصدیق کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ ابو بکر اور عمر کی کیا فضیلت تھی رضی اللہ عنہم کی۔ اور ہم بھی جو بھی احادیث پڑھتے ہیں رسول اکرم کی، صحیح احادیث، ہم بھی اس پر ایز اٹ از ایمان لاتے ہیں کہ جو رسول اکرم نے فرمایا بالکل وہ صحیح بات ہوگی۔ جب رسول اکرم کہہ رہے ہیں اور ہمیں خبر دے رہے ہیں تو ہم اس پر آنکھیں بند کر کے ایمان لاتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا ایمان بھی ایسے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایمان میں پختہ کرے اور ہمارے ایمان میں اضافہ کرے، اور اللہ کرے کہ صحابہ کی سیرت، ان کے واقعات پڑھ کر ہمارے اعمال میں، ہمارے کردار میں، ہمارے اخلاق میں، ہمارے رویے میں ویسی ہی تبدیلی آئے جیسے کہ صحابہ اکرام کی سیرت تھی، اور ہم بھی انہی کی سیرت کو اپنانے والے بنیں تاکہ ہم آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی پا سکیں۔ آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔